پیر 12 نومبر کے سربین کے ساتھ شفیع نقی جامعی کا سلام۔ سوشل میڈیا اور سائبر نیٹ کی دنیا فیک نیوز سے پریشان ہے۔ انڈیا میں فیک نیوز کا بازار کچھ زیادہ ہی گرم ہے، تو کیا اس کا کوئی توڑ ہے؟ فیک نیوز کی زد میں آنے والی ایک معروف صحافی نے کہا،
جب آپ کی سرکار کے ہی لوگ اس چیز کو، ان فیک نیوز کو ری ٹویٹ کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں، تو پھر اس کا توڑ کہاں سے لے کے آئیں گے؟
تفصیلاً یہ موضوع عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نادیہ سلیمان سے خبریں سنیے۔ بی بی سی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈیا میں قوم پرستی کا جوش عام شہریوں کو جعلی خبریں پھیلانے کی تحریک دیتا ہے۔ رپورٹ کی تفصیل بتا رہے ہیں سہیل حلیم۔
سوشل میڈیا کے تجزیے سے معلوم ہوا کہ دائیں بازو کے نیٹ ورک بائیں بازو سے کہیں زیادہ منظم ہیں، اور یہ قوم پرستی والی جعلی خبروں کو پھیلانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تحقیق سے معلوم ہوا کہ بہت سے لوگوں میں حقائق کی اہمیت سے کہیں زیادہ قومی شناخت کو اجاگر کرنے کی جذباتی خواہش جوش مارتی نظر آتی ہے، جبکہ ٹویٹر اور انڈیا کے وزیر اعظم کی پشت پناہی کرنے والے نیٹ ورکس پر بھی فیک نیوز یعنی جعلی خبروں کے ذرائع چھائے رہتے ہیں۔ بی بی سی کے لیے یہ تجزیہ اسی وقت ممکن ہو سکا جب موبائل فون صارفین نے بی بی سی کو اپنے فون کی جانچ کرنے کا حق اور اجازت دی۔
وزیراعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے احتساب شہزاد اکبر کا کہنا ہے کہ منی لانڈرنگ میں مبینہ طور پر ملوث 5000 سے زائد اکاؤنٹس کا جائزہ لیا گیا ہے، اور تمام ہی اکاؤنٹس جعلی نکلے اور کسی نے ان سے تعلق کا اظہار نہیں کیا۔ ایسٹ ریکوری یونٹ کے سربراہ شہزاد اکبر اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کر رہے تھے۔
اس وقت ہم نے تقریباً 10 ممالک پہ ہمارا فوکس رہا ہے۔ ان 10 ممالک کے اندر جو ہماری اس وقت تک تحقیق ہوئی ہے اور تفتیش ہوئی ہے، اس کے مطابق جو ایسٹس ہم ٹریس کر پائے ہیں اس کا کل حجم اس وقت 5.3 ارب ڈالر ہے، جو پاکستان سے باہر لے جایا گیا غیر قانونی طریقے سے۔ اس میں منی لانڈرنگ بھی ملوث ہے، وہاں پہ جائیدادیں بنائی گئی ہیں، بینک اکاؤنٹس ہیں۔ تو یہ 5.3 ارب ڈالر کی فگر اس وقت تک ہے، اور یہ پاکستانی روپوں میں 700 ارب روپے بنتے ہیں۔ جو باہر لوٹی ہوئی لے جانے والی رقم ہے، جو پڑی ہوئی ہے، اس کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔
فلسطینی حکام کے مطابق غزہ کی پٹی میں اسرائیلی خفیہ فوجی آپریشن کے دوران حماس کے ایک مقامی کمانڈر سمیت 7 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو سینئر سیکیورٹی اہلکاروں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خبر کی تفصیل سنیے عبداللہ فاروقی سے۔
فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کا آغاز جنوب میں خان یونس کے مشرقی حصے میں ہوا۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک سینئر عسکریت پسند رہنما شیخ نور برکی اس کارروائی میں ہلاک ہوئے۔ وہ خان یونس میں حماس کے ملٹری ونگ ازدان القاسم بریگیڈ کے کمانڈر تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اسپیشل فورسز نے غزہ کی پٹی میں 3 کلومیٹر اندر آ کر ایک کار سے فائرنگ کی تھی۔ اسرائیلی فوج کا بھی کہنا ہے کہ اسپیشل فورسز کی کارروائی کے دوران اس کا ایک فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہوا ہے۔
افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں طالبان مخالف مظاہرے کی جگہ پر خود کش حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہیں۔ وزارت داخلہ کے اہلکار کے مطابق حملہ ایک چیک پوسٹ پر کیا گیا۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ غزنی صوبے میں طالبان کے حملوں کے خلاف اور شیعہ اور ہزارہ کمیونٹی کی حفاظت کے لیے مؤثر اقدامات کے حق میں مظاہرہ کر رہے تھے۔ حملے کی ذمہ داری شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ نے قبول کی ہے۔ غزنی کے ایک مقامی اہلکار کے مطابق مسلح جنگجوؤں نے اتوار کے روز 10 عام شہریوں اور لڑائی کے دوران اسپیشل فورسز کے 10 اہلکاروں کو ہلاک کر دیا۔ حکام کے مطابق امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگنے والی آگ کے نتیجے میں ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد بڑھ کر 31 ہو گئی ہے۔ خبر کی تفصیلات سنیے فاران رفیع سے۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ کے باعث 200 سے زیادہ افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ جنوب میں جہاں اس آگ کو وولسی کا نام دیا گیا ہے، اس کے نتیجے میں 2 افراد مارے گئے۔ تقریباً 2.5 لاکھ لوگوں کو ریاست کے 3 علاقوں میں لگی بڑی آگ کے سبب اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہونا پڑا۔ ابھی کیلیفورنیا کے جنگلات میں 16 جگہ آگ لگی ہوئی ہے، جن میں سے مذکورہ 3 آگ بڑی ہے۔ حکام نے شمالی کیلیفورنیا کے زیادہ تر حصے کو ریڈ فلیگ وارننگ کے تحت رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں آگ اپنے شدید رنگ ہوگی۔
امریکہ اور برطانیہ نے سعودی عرب پر دباؤ میں اضافہ کیا ہے کہ وہ سعودی صحافی جمال خشوگجی کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے اقدامات کریں۔ احوال ہارون رشید کی زبانی۔
امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے فون پر گفتگو کے دوران سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے کہا ہے کہ امریکہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کرے گا، اور خود سعودی عرب کو بھی یہی کرنا چاہیے۔ جبکہ برطانوی وزیر خارجہ جیرمی ہنٹ نے بھی سعودی عرب کے دورے کے دوران اس ہی موضوع پر بات کرنی ہے۔ امریکہ اور برطانیہ کی جانب سے سعودی عرب پر یمن میں جنگ بندی کے خاتمے کے لیے مذاکرات شروع کروانے کے لیے بھی دباؤ ہے۔
اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ یمن کے شہر حدیدہ میں جاری لڑائی عارضی طور پر رک گئی ہے۔ عارضی جنگ بندی حدیدہ میں گزشتہ دو روز میں ہونے والی شدید لڑائی کے نتیجے میں 150 افراد کی ہلاکت کے بعد کی گئی ہے۔ سعودی عرب کے سربراہ میں قائم اتحاد کی جانب سے حوثی باغیوں کے زیر قبضہ علاقوں میں کارروائی جاری ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے۔ آپ کا خط ملا۔
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے۔ آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ فیک نیوز کس طرح ہمارے سوشل میڈیا پر آتی ہے اور کیوں بہت سے لوگ اسے شیئر کرتے ہیں یا دیکھتے ہیں، یہی جاننے کے لیے بی بی سی نے بیان فیک نیوز کے نام سے سیریز شروع کی ہے۔ اس سیریز میں ہم نے نہ صرف گہرائی اور گہرائی سے فیک نیوز کا جائزہ لیا ہے بلکہ اس موضوع پر اب تک کی سب سے بڑی اور تفصیلی تحقیق ہے۔ اس سلسلے کی پہلی کڑی میں ہم آپ کو انڈیا لے جا رہے ہیں، جہاں بی بی سی کی تحقیق کے بعد یہ پتہ چلا کہ انڈیا میں لوگوں کے فیک نیوز شیئر کرنے کے پیچھے سب سے بڑی وجہ قوم پرستی ہے۔ ونیت کھرے کی رپورٹ۔
آکاش سونی خود کو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ سے جڑا بتاتے ہیں۔ وہ 12 لاکھ لائکس والے بی جے پی آل انڈیا کے نام کا فیس بک پنا چلاتے ہیں۔ اس پنے پر لگاتار فیک نیوز پھیلانے کا آروپ ہے۔ مثلاً پنے پر کیرل میں کانگریس کی ریلی میں پاکستانی جھنڈا لہرانے کی خبر لگی، جبکہ وہ جھنڈا انڈین یونین مسلم لیگ کا تھا۔ یہ ویڈیو جس میں جھنڈے کو غلط طریقے سے پیش کیا گیا دوسری ویب سائٹس پر بھی پوسٹ ہوا تھا۔ آکاش سونی کہتے ہیں،
کبھی کبھی ہو جاتی ہے مسٹیک، خبر تو ہم نے ہٹا دی تھی، جس ویب سائٹ نے وہ خبر ڈالی تھی اس کا ہٹا دیا تھا۔
اسی فیس بک پنے پر ایک دوسری پوسٹ میں جواہر لال نہرو ودیشی مہیلاؤں کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ تکنیکی جالسازی سے بنائی گئی کئی سال پرانی اس تصویر کو آل انڈیا بی جے پی نے فوٹو شاپ نہیں کیا۔ آکاش سونی،
ایسی کوئی فوٹو ابھی ہمارے سنگیان ہمیں تو نہیں ہے سنگیان،
آپ کے پیج پہ
ایک بندہ اور ہے، وہ ہو سکتا ہے اس نے ڈالی ہو۔
کون ہے یہ بندہ؟
ہاں ایک ساتھ میں ہمارے چلاتے ہیں، راجندر جی ہیں۔
اچھا،
ہو سکتا ہے، بٹ ہمیں یاد نہیں ہے کہ ہم نے ایسی کوئی پوسٹ ڈالی ہے۔
آکاش سونی فیک نیوز پھیلانے کے سبھی آروپوں سے انکار کرتے ہیں۔
مطلب سامپردائکتا کا ایک بہت اسٹرانگ ایلیمنٹ مجھے دکھتا ہے۔ یہ پاکستانی فلیگ، IUML کا فلیگ تھا، اس کو آپ نے پاکستانی، مطلب کانگریس ہے وہ پاکستان کے نزدیک ہے، جواہر لال نہرو کی لڑکیوں کے ساتھ تصویر،
جان بوجھ کے ایسا کچھ بھی نہیں کرتے ہیں،
چناؤ نزدیک ہیں اس لیے سوچ سمجھ کے بولیے گا۔
ٹھیک ہے، نہیں چناؤ سے ہمارا کوئی لینا دینا بھی نہیں ہے۔
ہماری اس بات چیت کے بعد ہمیں اس فیس بک پنے کا نام بدلا ہوا ملا۔ آکاش کے مطابق ان کا مقصد ہے ایسی خبروں کو لوگوں تک پہنچانا جسے میڈیا اندیکھا کر دیتا ہے، ساتھ ہی میڈیا کی مدد سے لوگوں کی بھلائی کرنا۔ گوالیار شہر میں ہے انشیا پلازا، جس کی تیسری منزل پر ہے coveragetimes.com کا دفتر۔ اس ویب سائٹ پر فیک نیوز پھیلانے کا آروپ ہے۔ روہنگیا سمودائے پر بی بی سی کی ایک رپورٹ میں روہنگیا لڑکی کو چند لمحوں کے لیے دکھایا گیا۔ رپورٹ میں لڑکی کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں دی گئی تھی، لیکن coveragetimes.com پر لکھا گیا اس لڑکی کے پتی کے 18 بچے ہیں، کیا آپ ایسے شرنارتھی کو بھارت میں بسانا چاہیں گے؟ یہ ایک فیک نیوز تھی۔ راجو سکرور coveragetimes.com کے سمپادک ہیں۔
جیسے آپ مان لو اس کو فیک مانتے ہو تو
فیک مانتے کیوں
نہیں ہے، چلو مان لو آپ فیک ہے تو، لیکن اس کی جو اسٹوری آئی تھی نا، جو جیسے مان لو بی بی سی والوں نے ڈالا ہے، کسی نے ڈالا ہے اس کو،
اس کے بارے میں کہانی نہیں تھی، ایک پاسنگ شاٹ تھا
روہنگیا کا۔
آپ نے بھی چھاپا اس کو؟
ہاں میں نے بھی چھاپا اس کو۔
یہ تو فیک نیوز ہے نا؟
ہاں یہ فیک نیوز ہے۔
تو اس کے لیے کیا آپ نے معافی مانگی کہ بھائی یہ چھپ گیا ہے یا کریکشن؟ یہ تو
نہیں، تو اس یہ فیک نیوز ہے۔
راجو سکرور نے ہمیں بتایا کہ انہیں یہ جانکاری ایک سوتر سے ملی تھی، لیکن ساری جانکاری سرور سے ڈیلیٹ ہو گئی ہے۔ راجو کہتے ہیں، کبھی کبھی ان سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن کس سے غلطی نہیں ہوتی۔ گوالیار کے بعد اب ہم پہنچے ہیں بھوپال شہر، یہاں پر ہم ملنے آئے ہیں ابھیشیک مشرا سے، جو وائرل ان انڈیا نام کی ویب سائٹ چلاتے ہیں۔ اس ویب سائٹ پر
प्रो कांग्रेस और एंटी नरेंद्र मोदी मटेरियल पुश करने के अलावा फेक न्यूज फैलाने के भी आरोप लगे हैं।
वेबसाइट की एक कहानी में एक अमरीकी सर्वे के हवाले से मनमोहन सिंह को दुनिया का सबसे ईमानदार राजनीतिक नेता बताया गया। फैक्ट चेकर वेबसाइट ऑल्ट न्यूज ने इसे फेक बताया। अभिषेक मिश्रा वायरल इन इंडिया वेबसाइट के संपादक हैं।
मैं तो ये कह रहा हूँ ना, आप साबित तो कर दो भैया, फेक कैसे है?
ये फेक नहीं है,
बिल्कुल फेक नहीं है, आप साबित करिए फेक है। क्या वहां से ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ? नहीं ना, बस साबित करो आप फेक है, बात खत्म हो गई।
ये सर्वे फिर कहां हुआ है? मतलब सर्वे
बिल्कुल वहां जिन्होंने ये बनाया है, जिन्होंने ऐसा कुछ पब्लिश किया, बिल्कुल उनकी जानकारी में बिल्कुल सच है ये खबर। और जो मुझे नहीं मालूम ये हमारी टीम में से किसी ने बनाया है, बट ये बिल्कुल सही है। आरोप मैं लगा देता हूँ कि ये अल्ट न्यूज जो खबर डाली वो फेक है। अब आप बोलो मैं साबित करूं।
कुछ ही महीनों में आम चुनाव होने हैं और वर्चुअल दुनिया में पर्दे के पीछे कई अनजान चेहरे अपने अपने कारणों से अपनी पहुंच बढ़ाने की कोशिश में हैं। विनीत खरे, बीबीसी भोपाल।
विनीत खरे की इसी रिपोर्ट के बाद मैंने बीबीसी हिंदी सर्विस की हमारी साथी वंदना विजय से बात की। सबसे पहले तो ये जानना चाहा कि बीबीसी की ये जो जाली खबरों से मुतालिक बियॉन्ड फेक न्यूज का प्रोजेक्ट है, इसका मकसद है क्या?
ये जो फेक न्यूज है, ये एक तरह से जिसको कि पूरी दुनिया में एक मुसीबत बन चुकी है। तमाम हर मुल्क में ये देखने को मिलता है कि एक कोई ऐसी न्यूज, कोई खबर आती है जो कि बाद में पता चलता है कि वो झूठी है। और उस वजह से हिंदुस्तान की बात करें तो यहाँ तो कई लोगों की मौत भी हो चुकी है कि उनके बारे में कोई गलत फेक न्यूज फैला दी गई, और इसके बहुत सारे पॉलिटिकल भी इसके मायने हैं। तो इससे कैसे जुड़ा जाए, इससे कैसे निपटा जाए, ये बियॉन्ड फेक न्यूज इवेंट बीबीसी ने किया है।
अच्छा, तो इंडिया में जाली खबरों के पीछे कहा जाता है कि कौम परस्ती का जज्बा कारफरमा है, राष्ट्रवाद भी है, उसके साथ साथ देशभक्त भी है, उसे इसके पीछे क्या है? क्या
ये बीबीसी का रिसर्च है जो सामने आया है? बहुत एक बड़ी वजह ये है जो राष्ट्रवाद आपने यूज किया वर्ड, इसमें लोगों का जो मकसद शायद ये नहीं होता है कि वो कोई ऐसी फेक न्यूज फैलाएं जिससे कि बाद में उससे वायलेंस हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों जहाँ पे बात आती है कि मेरा जो मुल्क है वो सबसे बड़ा है, और मेरे इस खबर को फैलाने से मेरे मुल्क के बारे में दुनिया में बहुत नाम हो जाएगा, तो उस जज्बात में जब लोग बह जाते हैं तो वो ये नहीं सोचते कि जब वो शेयर कर रहे हैं, शेयर का बटन दबा रहे हैं अपने व्हाट्सएप से, कि वो वाकई में सही है या गलत है।
अच्छा, तो वंदना जी, ये फेक न्यूज के नतायज खतरनाक भी होते हैं ना, क्या कोई ऐसा कानून है मुल्क में जो इस पर लागू होता हो ताकि इसे रोका जा सके, या कहीं भी और ऐसा कानून है कि इस फेक न्यूज का गला दबाया जा सके?
ये बहुत ही आपने अहम मुद्दा उठाया। इस पे बहस अब जबकि इसके नतीजे सामने आने लगे हैं, जो हर तरह की जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको इसके नतीजे सामने देखने पड़ रहे हैं, लोगों की जान जा रही, तो इस पे बहस जरूर शुरू हुई है, चाहे वो सरकारें हों, या फिर जो फेसबुक ट्विटर जैसे मीडिया हो, या फिर जो सिविल ऑर्गेनाइजेशन है, उनमें इन पे बात होना, बहस होना चालू जरूर हो गया, लेकिन ऐसा कोई पुख्ता कानून अगर आप बोले तो वो उसकी अभी बहुत कमी नजर आती है।
वंदना विजय, इनसे गुफ्तगू के बाद मैंने मारूफ इंडियन सहाफी राना अयूब से बात की, जो खुद भी फेक न्यूज की जद में आ चुकी हैं। मेरा उनसे सवाल था कि फेक न्यूज को सियासी मकासद के लिए या किसी की साख को बिगाड़ने के लिए इस्तेमाल भी किया जाता है, और ऐसे भी ग्रोह हैं जो खास सियासी सोच की तरवीज के लिए झूठी खबरें फैलाते हैं, तो ये रुझान कितना खतरनाक है?
जी शफी, आई थिंक ये रुझान बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप एक तरीके से जो लोग जिनका एक मयार है, कोई वजूद है हिंदुस्तान में, जिनकी सोच और जिनकी जो लिखते हैं उससे एक इन्फ्लुएंस होता है मुल्क में, आप हर उस इंसान को एक तरीके से डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपने उनके बारे में अपना ओपिनियन चेंज कर रहे हैं। जैसे मेरे बारे में इन्होंने पिछली बार कई बार ऐसे ओपिनियंस फेक न्यूज पोर्टल्स पे लिखे हैं जिससे मैं बिल्कुल जिससे मैं कभी अग्री नहीं करूंगी। जैसे आई सपोर्ट rapists in India, especially Muslim rapists. تو یہ جو چیز ہے ایک طریقے سے مجھے لگتا ہے ایک سسٹمیٹک طریقہ ہے ہندوستان کی حکومت ان کو سپورٹ کرتی ہے جن لوگوں کو بھی, جتنے لوگ یہ شیئر کرتے ہیں فیک نیوز ان کو ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وزیر اعلیٰ وہ ان کو فالو کرتے ہیں ٹویٹر پہ, تو کہیں نہ کہیں ان کو ایک سرکاری جو ایک سپورٹ سسٹم ہے ان کا. تو یہ جو ہے فیک نیوز آئسولیشن میں نہیں دیکھا جانا چاہیے, یہ جو ہے یہ ایک سرکار کی طرف سے, جیسے دنیا میں باقی ڈیموکریسیز میں بھلے امریکہ میں ہو یا فلپینس میں ہو یا میانمار میں ہو, جو سرکار جو استعمال کر رہی ہے فیس بک واٹس ایپ اور ادر باقی جو میکینزمس ہیں فیک نیوز کے, ہندوستان میں اسی طریقے سے استعمال ہو رہا ہے. الیکشن سے پہلے اب تھوڑا زیادہ ہو گیا ہے, بیکاز الیکشن سے پہلے جو انہوں نے میجورٹیرین اور کمیونل ایشوز جن کو ریک کیا ان کے لیے فیک نیوز کا یہ جو پورا سرکٹ ہے یہ بہت ضروری ہے.
تو رانا ایوب صاحبہ, میں یہ سوال اسی لیے کر رہا تھا کہ مجھے پتا تھا کہ آپ اسی فیک نیوز کا ایک وکٹم بن چکی ہیں, لیکن اس میں انڈیا میں فیک نیوز کا پھیلاؤ کن پلیٹ فارمز پر زیادہ ہے اور ان پلیٹ فارمز کے چلانے والے کس حد تک اس کے پھیلاؤ کو روک سکتے ہیں اور وہ کر کیا رہے ہیں؟
جی دیکھیے, ہندوستان میں مجھے لگتا ہے اس وقت واٹس ایپ جو ہے, کیونکہ وہ ہر ٹیلی فون پر اس وقت موجود ہے, ہر انسان بھلے گاؤں ہو شہر ہو واٹس ایپ سب استعمال کرتے ہیں. ٹویٹر اور فیس بک کی وجہ سے ایسی چیزیں ہیں جو خیر اربن انڈیا جو ہے وہ زیادہ استعمال کرتے ہیں, لیکن جو واٹس ایپ جو ہے وہ ایک طریقہ بن گیا, وہ منی نیوز بن گیا ہے ہندوستان میں. اور صبح صبح آپ اٹھتے ہیں آپ کو 10-15 فارورڈ مل جاتے ہیں کہ سرکار نے یہ اچھی چیز کی, سرکار نے وہ اچھی چیز کی, جو آپ کے اپوزیشن میں لوگ ہیں ان کے بارے میں مس لیڈنگ انفارمیشن دینا, اور بائی دی ٹائم آپ اس مس لیڈنگ انفارمیشن کو, اس غلط خبر کو کلیریفائی کرتے ہیں, وہ واٹس ایپ فارورڈ ہر گھر میں پہنچ جاتے ہیں. تو آپ کا وہ کلیریفائی کرنا کوئی کام نہیں آتا ہے, کیونکہ جو آپ کے بارے میں ایک اوپینین ان کو پھیلانا تھا وہ پھیلا چکے ہوتے ہیں. تو واٹس ایپ ایز اے ماڈیول, ایز اے جو یہ بہت ہی خطرناک اس وقت ایک پوٹینٹ ٹول بن گیا ہے ہندوستان میں فیک نیوز کے لیے, اور ایک کمیونل ایٹماسفیئر پیدا کرنے کے لیے, جو روز صبح 10 کم سے کم میسج آتے ہیں جو ایسے لوگوں کے, پتا نہیں کون پھیلاتا ہے ان کو.
تو رانا صاحبہ, اس کا توڑ کیا ہے آپ کے خیال میں؟
اس کا توڑ یہ ہے, پہلی چیز تو سرکار جو ہے, جو ہمارے وزیر اعظم ہے اور جو ہمارے منسٹرز ہیں جو ان لوگوں کو فالو کرتے ہیں, وہ ایک اسٹیٹمنٹ ریلیز کریں یا کہہ دیں ایک اتھارٹیٹیو طریقے سے کہ فیک نیوز کو ہم برداشت نہیں کریں گے, اور جو لوگ ان خبروں کو پھیلائیں گے ان کے لیے ایک سزا ہوگی. جب آپ کی سرکار کے ہی لوگ اس چیز کو, ان فیک نیوز کو ریٹ ویٹ کرتے ہیں یا پھیلاتے ہیں, تو پھر اس کا آپ توڑ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ توڑ یہ ہو سکتا ہے کہ جو لوگ ہندوستان کے جو لوگ ہیں, جو اویئر لوگ ہیں, وہ واٹس ایپ کی خبروں کو یقین نہ کریں, ایک اویئرنیس پروگرام چلایا جائے کہ لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ یہ جو واٹس ایپ ٹویٹر کی جو دنیا ہے اس میں ہر چیز بلیویبل نہیں, ہر چیز پہ آپ یقین نہیں کر سکتے ہیں. تو اس سے زیادہ آپ سینسٹائز کرنے سے زیادہ آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں.
اچھا, الیکشن سے پہلے فیک نیوز انڈیا میں رانا ایوب کتنا بڑا مسئلہ ہے, اور اس پر قابو پانے کے لیے کیا کچھ فی الوقت کیا جا رہا ہے؟
اس وقت یہ مسئلہ تو بہت بڑا ہے فیک نیوز کا, تبھی جتنے انڈیا میں نیوز آرگنائزیشن سے, انٹرنیشنل نیوز آرگنائزیشن سے انڈیا میں فیک نیوز کی بات کر رہے ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے اور یہ آؤٹ آف پروپورشن ہو چکا ہے کہ لوگ اس وقت شاید الیکشن کا جو ایک اوپینین فارمیشن ہو رہا ہے وہ فیک نیوز کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اس وقت یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہندوستان میں, اس کا مجھے لگتا نہیں کہ کوئی ہمارے پاس سولوشن ہے. اور اس وقت جو سرکار کا جو ایک ایجنڈا ہے, جو ہر جگہ شہر کا نام بدل رہے ہیں, کمیونل ایٹماسفیئر پیدا کر رہے ہیں, فیک نیوز کو ٹریگر کر رہا ہے. کہ انڈیا میں الیکشن سے پہلے یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ ٹول ہے سرکار کے پاس.
دہلی سے یہ تھی معروف صحافی رانا ایوب. کراچی کی ایمپریس مارکیٹ میں غیر قانونی اور بے ہنگم تجاوزات کے خلاف آپریشن کے نتیجے میں سینکڑوں چھوٹی بڑی دکانیں مسمار کر دی گئیں, جن کا سڑکوں پر بکھرا ملبہ روشنیوں کے شہر کراچی کے بجائے ملک شام کے کسی ایسے شہر کا منظر پیش کر رہا ہے جو ابھی ابھی بمباری کا نشانہ بنا ہو. ایمپریس مارکیٹ میں پہلے بھی تجاوزات ہٹانے کی کوششیں کی گئی تھیں, پہلے کی کوششوں میں اور اس بار کی کوششوں میں کیا فرق ہے؟ یہی سوال میں نے کراچی میں معروف صحافی ارمان صابر سے کیا.
اصل میں پہلے جو کوششیں کی گئی تھیں وہ مقامی سطح پر کی گئی تھیں اور پولیس نے کی تھیں. اس مرتبہ جو کوشش کی گئی ہے وہ سپریم کورٹ کے احکامات کی روشنی میں کی گئی ہے. سپریم کورٹ نے واضح طور پر احکامات دیے ہیں حکومت کو کہ کراچی سے تجاوزات ہٹائی جائیں, اور خاص طور پر ایمپریس مارکیٹ اور اس کے اطراف سے تجاوزات ہٹائے جائیں, اور اس کے لیے سپریم کورٹ نے حکومت کو 15 دن کا وقت دیا ہے. تو اس وجہ سے اس آپریشن میں تیزی بھی آئی اور وہ تجاوزات وہاں سے ہٹا بھی دیے. 1044 کے قریب جو دکانیں دی گئی تھیں وہ کے ایم سی نہیں بلدیہ نے ہی دی تھیں عارضی معاہدے کے تحت ایمپریس مارکیٹ اور اس کے اطراف میں, وہ تمام کی تمام وہاں سے ہٹا دی گئی ہیں.
تو جن 1044 دکانوں یا کاروبار کا آپ نے ذکر کیا, یہ جو ہٹائے گئے ہیں کیا ان کو کہیں اور منتقل کرنے, کہیں اور جگہ دینے کی بھی کوئی بات ہوئی ہے؟ وہاں ایسے کاروبار بھی تو تھے نا جن کے پاس باقاعدہ لائسنس بھی تھے, ان کا کیا بنے گا؟
وہ سارے جتنے بھی جس کے بھی لائسنس تھے جو کاروبار کرنے کا جو ایگریمنٹ تھا وہ کے ایم سی کے ساتھ, وہ ایک عارضی طور پر تھا. وہ عارضی طور پر جو ایگریمنٹ تھا وہ کے ایم سی نے فوری طور پر ختم کر دیا ان کے ساتھ, اور وہ ختم کرنے سے وہ لائسنس جو ان کو دیا تھا, اجازت نامہ جو ان کو دیا تھا وہ وہاں پر کاروبار کرنے کا, وہ بھی ختم ہو گیا. جو متبادل ہے وہ ابھی فوری طور پر اس بات کا کوئی اعلان بھی نہیں ہوا ہے, لیکن اس بارے میں سنا جا رہا ہے کہ اس پر غور کیا جائے گا کہ ان کو متبادل دیا جائے. یہ آوازیں آنا شروع ہو چکی ہیں لیکن فوری طور پر ابھی تک حکومت نے اس بارے میں کوئی واضح اعلان نہیں کیا ہے.
تو ارمان صابر, جو معاہدہ تھا یا جو عارضی سمجھوتا تھا جس کے تحت یہ لائسنس دیے گئے تھے, ان کی قانونی پوزیشن کیا ہے؟ کیا اس وقت یہ لکھا گیا تھا کہ ہم جب چاہیں ہٹا سکتے ہیں؟
جی ہاں, اصل میں یہ جو ماسٹر پلان ہے, ماسٹر پلان میں ایمپریس مارکیٹ کے اطراف میں پہلے کافی زمانے پہلے یہاں کچھ پارک ہوا کرتے تھے, اور اگر پرانا ماسٹر پلان دیکھا جائے تو وہ پارک آہستہ آہستہ وہاں سے ختم ہو گئے تھے, اور ان کے اطراف میں پھر جب شہر بڑھنے لگا, مارکیٹیں بڑھنے لگیں, آبادی بڑھنے لگی, تو وہاں پر کے ایم سی نے ان کو مارکیٹوں میں جو ہے کنورٹ کر دیا تھا, اور وہاں پر مارکیٹیں بنا دی گئی تھیں, دکانیں بنا دی گئی تھیں, اور ان دکانوں کو عارضی اجازت نامے دیے گئے تھے. اور عارضی کا مطلب یہی تھا کہ بلدیہ نے کہا تھا کہ ہم یہ ایگریمنٹ کسی بھی وقت ختم کر سکتے ہیں کیونکہ یہ مستقل بنیادوں پر نہیں ہے, اور اسی کا فائدہ اٹھایا ہے کے ایم سی نے کہ وہ عارضی جو ایگریمنٹ ہے وہ اس کو فوری طور پر حکومت, اور جبکہ سپریم کورٹ کا آرڈر بھی تھا ان کے پاس کہ 15 دن میں تجاوزات کو ختم کیا جائے, تو وہ تجاوزات کے زمرے میں آتا تھا, اس لیے ان کے ساتھ وہ ایگریمنٹ ختم کیا گیا اور سپریم کورٹ کے احکامات کو مانا گیا.
اچھا, اتنے عرصے یہ جو بہت سارے غیر قانونی بھی تھے نا, اتنے عرصے تک جو لائسنس والے تھے ان کے علاوہ غیر قانونی کاروبار, یا یہ سب دھندا کیسے چلتا رہا؟ پیسہ کس کی جیب میں جا رہا تھا اور کون مار کھا رہا تھا؟
یہ کے ایم سی کا جو تھا, جو عارضی اجازت نامہ دیا گیا تھا, وہ تو کرایہ کی مد میں کے ایم سی کو ہی وصول ہو رہا تھا, لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر غیر قانونی طور پر باہر پتھارے دار, ٹھیلے والے اور چھابڑی والے اور مختلف اس طرح کی جو ہے وہ دکانیں وغیرہ بھی انہوں نے لوگوں نے اور بھی مزید بھی بنا لی تھیں. وہ سارے جو ہے وہ تو ملی بھگت ایک ہوتی ہے, وہ پورے کراچی میں ہے, مطلب اور بھی دیگر شہروں میں بھی ہے کہ وہ اس میں پولیس, ٹریفک پولیس بھی شامل ہوتی ہے, مقامی پولیس بھی شامل ہوتی ہے اس میں, اور دیگر ایجنسیاں بھی اور دیگر ادارے بھی شامل ہوتے ہیں اس کے اندر. اس میں کے ایم سی والے بھی ہو سکتے ہیں, اس میں جو شہری ادارے ہیں, شہری انتظامیہ ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہو سکتی ہے, لیکن وہ انڈیویجول انفرادی طور پر جو ہے وہ سب یہ کام کر رہا ہوتا ہے اور انفرادی جیبوں میں جا رہا ہوتا ہے.
اچھا, تو ارمان صاحب ذرا اس پر غور کریں کہ اس مارکیٹ میں بہت سے لوگوں کا بلا واسطہ یا بل واسطہ روزگار منسلک تھا, اس سے مقامی معیشت کو جو نقصان ہوگا وہ کیسے پورا ہوگا؟
اس کا امپیکٹ یقیناً بالکل آئے گا, اور یہاں پر بہت ساری ایسی دکانیں تھیں جہاں پر نہ لوگ صرف کاروبار کرتے تھے بلکہ ایک عرصے سے لوگ یہاں پر خریدار تھے, اور وہ پورا شہر کے مختلف علاقوں سے لوگ یہاں پر ایم پی ایس مارکیٹ میں خریداری کرنے آتے تھے. ایک ہجوم ہوتا تھا یہاں پر صبح سے لے کے شام تک ایم پی ایس مارکیٹ میں اور اس کے اطراف میں, اور اب وہ دکانیں چونکہ ختم ہو گئی ہیں, اب وہ جو خریدار ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ وہ اب جائیں گے کہاں. اب ان کی بھی سب سر دست, کیونکہ یہ اتنا اچانک ہوا ہے سب, کہ ابھی دکانداروں کے لیے بھی یہ بہت حیرت زدہ کر دیا ان کو, اور خریداروں کے لیے بھی اس کا جو ہے وہ یہ وہ لوگ اچنبے کا شکار ہیں.
کراچی سے یہ صحافی ارمان صابر. ویسے کراچی کی ایمپس مارکیٹ کی کل اور آج کی تصویر تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی موجود ہے, جائیں ذرا جا کر کے دیکھیں, آپ کو ایک بلیک اینڈ وائٹ پکچر میں عمارت کی تصویر نظر آئے گی. ہوتا یہ تھا کہ کین اسٹیشن سے ایک ٹرام چلا کرتی تھی یا ٹرام وے چلا کرتا تھا, یا ٹرام ہوتی تھی, محمد علی ٹرام وے, کین اسٹیشن سے چلی ایمپس مارکیٹ آئی، لیفٹ پہ اگر آپ بڑھے، دائیں جانب اگر جائیں آپ تو کچھ دوسرا علاقہ آتا تھا، بائیں جانب آپ جائیں تو پھر یہ بندروڑ شروع ہوتا تھا اور پھر یہی ٹرام وے کماڑی تک جایا کرتی تھی۔ یاد ہے وہ گیت کسی نے لکھا تھا، بندروڑ سے کماڑی چلی رہے میری گھوڑا گاڑی، بابو ہو جانا فٹ پاتھ پر۔ یہ ان دنوں کی تصویریں، ان دنوں کے گانے ہیں۔ کیا رانا خوبا کرتی تھی ایمپریس مارکیٹ کی، اس وقت دور سے بالکل ایک آئیکون کے طور پر یہ نظر آیا کرتی، جیسے لندن میں لندن برج یا لندن آئی دکھائی دیتا، اس طرح ایمپریس مارکیٹ بہت دور سے دکھائی دیا کرتی تھی۔ اب تو وہ پتہ نہیں کون کون سے سینٹرز میں بالکل کھو سی گئی تھی، تجاوزات، غیر قانونی علاقے، پتہ نہیں کیا کیا اس میں بن گیا تھا۔ بہرحال دیکھیں اس کا نتیجہ نکلتا کیا ہے۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سہربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
اپنی رائے کا اظہار کریں،
ریاستی کاموں کے اوپر تنقید اگر ملک کے لوگ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟
بات کریں سیاست پر،
ٹرمپ آئیں یا ہیلری، عام پاکستانی کی صحت پر یا اس کے حالات پر تو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔
آپ کے یا آپ کے علاقے میں کوئی مسائل ہیں تو ان کا بھی ذکر کریں۔
ہمارے ملک کے حکمرانوں سے میرا یہ ریکویسٹ ہے کہ دیہاتیوں پر بھی خصوصی توجہ۔
آپ کی کالز سہربین میں ہر جمعرات کو پروگرام آپ کی بات میں نشر کی جائیں گی۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ یاد رکھیے گا، موبائل سے یہ کال مفت نہیں ہوگی اور پاکستان سے باہر رہنے والے سامعین ہمیں اس نمبر پر فون کر سکتے ہیں 0092-5126-11139۔ واضح رہے یہ نمبر ٹول فری نہیں ہے۔
اور اب کھیلوں کا احوال شمشاد آفریدی کی زبانی۔
پاکستان کرکٹ ٹیم کے بلے باز بابر اعظم آئی سی سی کی ٹی ٹوینٹی رینکنگ میں پہلی پوزیشن پر پہنچ گئے ہیں۔ ادھر پاکستان سے سیریز میں شکست کے باوجود نیوزی لینڈ کے بلے باز کولن مونرو ایک درجہ ترقی کر کے تیسری پوزیشن، جبکہ نیوزی لینڈ کے ہی کین ولیمسن تین درجے ترقی کر کے ٹی ٹوینٹی میں بہترین بلے بازوں کی فہرست میں 12ویں نمبر پر پہنچ گئے ہیں۔ ادھر ویسٹ انڈیز میں جاری آئی سی سی ویمنز ورلڈ ٹی ٹوینٹی 2018 میں آج بنگلہ دیش اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ فٹ بال ایسوسی ایشن چیلنج کپ میں آج ہیمپٹن اینڈ رچمنڈ کا مقابلہ اولڈم ایتھلیٹک سے ہوگا۔ ٹینس میں اے ٹی پی فائنلز میں مردوں کے سنگل مقابلوں میں آج سربیا کے عالمی نمبر ایک نوواک جوکوویچ کا مقابلہ امریکہ کے جان ایزنر سے ہوگا۔ اے ٹی پی فائنلز کے ابتدائی گروپ میچ میں جاپان کے کینی نیشیکوری نے سوئٹزرلینڈ کے عالمی نمبر تین روجر فیڈرر کو 7-6 اور 6-3 سے ہرا دیا۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن نے پی سی بی کوچنگ سینٹر میں 3 روزہ قومی نیٹ بال کوچنگ اور امپائرنگ کورس کا اہتمام کیا ہے۔ پاکستان نیٹ بال فیڈریشن کے صدر کا کہنا ہے کہ کورس میں پورے ملک سے کوچز اور امپائرز لیں گے، جس کا مقصد کوچنگ اور امپائرنگ کی مہارت میں اضافہ کرنا ہے۔ انگلینڈ کے کوونٹری شہر میں جاری چیمپئن آف چیمپئن سنوکر ٹورنامنٹ کے فائنل میں رونی اوسالیوان نے کیرن ویلسن کو 10-9 سے ہرا کر چیمپئن آف چیمپئنز کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔ پاکستان سائیکلنگ فیڈریشن کے سیکرٹری سید اظہر علی شاہ نے کہا ہے کہ 64ویں مینز ویمن سائیکلنگ چیمپئن شپ اگلے ماہ 15 دسمبر سے 18 دسمبر تک کھیلی جائے گی، جس میں چاروں صوبوں سے کھلاڑی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان مقابلوں کا مقصد نئے ٹیلنٹ کی شناخت کرنا ہے اور خصوصاً ان خواتین کے لیے یہ ایک بہترین موقع ہوگا جو سائیکلنگ کو بطور کھیل اپنانے میں دلچسپی رکھتی ہیں۔ پاکستان بلائنڈ کرکٹ پریمیئر لیگ کے چوتھے ایڈیشن کا اعزاز بھاولپور کی ٹیم حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ بھاولپور نے فائنل میں کراچی کی ٹیم کو 8 وکٹوں سے شکست دی۔
کھیلوں کا احوال آپ شمشاد آفریدی سے سن رہے تھے۔ فلسطینی حکام کہتے ہیں کہ غرب اردن میں اسرائیلی خفیہ فوجی آپریشن کے دوران حماس کے ایک مقامی کمانڈر سمیت 7 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ اس کا احوال ذرا دیر بعد آ رہا ہے، لیکن سربین کا نصف آیا اس موقع پر یاد تو ہوگا نا کیا آتا ہے، خبروں کا خلاصہ اپ ڈیٹ سمیت آتا ہے۔ خبروں کی ذمہ داری آج کس کی ہے؟ نادیہ سلیمان نے سنائی تھی مین خبریں، ظاہر ہے خلاصہ بھی انہی کے ذمہ آئے گا۔
بی بی سی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈیا میں قوم پرستی کا جوش عام شہریوں کو جعلی خبریں پھیلانے کی تحریک دیتا ہے، اور اس معاملے میں دائیں بازو کے نیٹ ورک بائیں بازو سے کہیں زیادہ منظم ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غرب اردن میں اسرائیلی خفیہ خفیہ فوجی آپریشن کے دوران حماس کے ایک مقامی کمانڈر سمیت 7 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیراعظم سینئر سیکیورٹی اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں طالبان مخالف مظاہرے کی جگہ پر خودکش حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک جبکہ کئی زخمی ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے اہم انٹیلیجنس اہلکاروں نے جمال خشوقجی کے قتل سے متعلق ترکی کی جانب سے پیش کی جانے والی ریکارڈنگ سنی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کا خلاصہ آپ نے نادیہ سلیمان سے سنا، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ فلسطینی حکام کہتے ہیں کہ غرب اردن میں اسرائیلی خفیہ فوجی آپریشن کے دوران حماس کے ایک مقامی کمانڈر سمیت 7 فلسطینی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اسپیشل فورسز کے آپریشنل کارروائی کے دوران اس کا ایک فوجی ہلاک اور ایک زخمی بھی ہوا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی۔
فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ جھڑپوں کا آغاز جنوب میں خان یونس کے مشرقی حصے میں ہوا، بعد میں جنوبی اسرائیل میں راکٹوں سے خبردار کرنے کے لیے سائرن بھی بجائے گئے۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ غزہ کی جانب سے متعدد راکٹ فائر کیے گئے تھے جنہیں مار گرایا گیا۔ ان میں سے ایک راکٹ اسرائیلی حدود میں موجود میدان میں گرا تھا۔ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے پیرس کا دورہ مختصر کر جہاں جنگ عظیم اول کے 100 سال مکمل ہونے پر تقریبات منعقد کی جا رہی ہیں۔ ان کے دفتر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ حالیہ مہینوں میں دو طرفہ کشیدگی بڑھی ہے۔ دوسری جانب حماس کے ترجمان نے اس کارروائی کو اسرائیل کا بزدلانہ حملہ قرار دیا ہے۔ فلسطینی ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک سینئر عسکریت پسند رہنما شیخ نور برکی اس کارروائی میں ہلاک ہوئے۔ وہ خان یونس میں حماس کے ملٹری ونگ ایزدان القاسم بریگیڈ کے کمانڈر تھے۔ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی اسپیشل فورسز نے غزہ پٹی میں 3 کلومیٹر اندر آ کر ایک کار سے فائرنگ کی تھی۔ دونوں جانب سے فائرنگ کے دوران عینی شاہدین کے مطابق اسرائیلی فضائی حملے اور ٹینکوں سے شیلنگ کی گئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا تھا کہ ان کے تمام فوجی کارروائی کے بعد واپس آ گئے ہیں۔ تاہم بعد میں جاری کیے گئے بیان میں بتایا گیا کہ آئی ڈی ایف یعنی اسرائیلی ڈیفنس فورس اسپیشل فورسز کی غزہ پٹی میں ایک کارروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس واقعے میں ایک آئی ڈی ایف اہلکار ہلاک اور مزید ایک اہلکار زخمی ہوا ہے۔ ان کے خاندانوں کو اس بارے میں مطلع کر دیا گیا ہے۔ خیال رہے کہ رواں سال مارچ کے بعد سے اب تک غزہ میں 200 فلسطینیوں کی ہلاکت ہو چکی ہے۔ یہ ہلاکتیں زیادہ تر سرحد پر ان کی جانب سے آبائی علاقوں میں لوٹنے کے حق کے لیے کیے جانے والے احتجاج کی وجہ سے کی جا رہی ہیں۔ اسی عرصے میں غزہ اور اسرائیل کی سرحد پر فلسطین کی جانب سے کیے جانے والے حملے میں ایک اسرائیلی فوجی ہلاک ہوا تھا۔
بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سمرہ فاطمہ کی زبانی۔ اسرائیل اور فلسطینیوں کے مابین کشیدگی دو چند ہوئی ہے۔ اتوار کے شب غزہ کے علاقے میں اسرائیلی کمانڈوز کی جانب سے حماس کے ایک رہنما اور 6 عام فلسطینیوں کو ہلاک کیا گیا۔ اس کے بعد وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو نے اپنی کابینہ کی سیکیورٹی کمیٹی کے ساتھ میٹنگ کی اور کہا کہ وہ ایک غیر ضروری جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تازہ صورتحال جاننے کے لیے یروشلم میں صحافی ہریندر مشرا سے میں نے رابطہ کیا، جاننا چاہا کہ مصر کی وساطت سے اسرائیلی اور فلسطینیوں کے مابین فائر بندی اور مخاصمت کے خاتمے کی گفتگو کے درمیان اس وقت اس آپریشن کی مطلب ضرورت تھی کیا؟
یہاں پر اسی بات کو لے کر کے کافی چرچا ہے ذرائع ابلاغ میں۔ اسرائیل میں حماس کے کچھ جو سیاسی تجزیہ نگار ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ انہیں کوئی وجہ جو ہے صاف طور پر نظر نہیں آ رہی جس کے کی کیوں اس طرح کا آپریشن ابھی کیا گیا، خاص کر کے اس دن جس دن وزیر اعظم بنجامین نتنیاہو جو ہیں وہ بیان دے رہے ہیں جہاں پہ کہ وہ صاف طور پہ اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ کسی طرح کے سیز فائر کا جو ہے ایک معاہدہ پر راضی ہونے کے لیے تیار ہیں۔ ایک کوئی طریقہ ہے جو کہ ایجاد کیا جا سکے جس پہ بات چیت چل رہی ہے، اس طرح کا ان کی طرف سے اشارہ ہے کہ مصر کے مصالحت میں اس طرح کی بات چیت چل رہی ہے اور کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے۔ اسی دن اس طرح کا کوئی آپریشن ہو اس کو لے کر کے سبھی یہاں پر حیران ہیں۔ لیکن دو تین باتیں جو ہیں وہ یہاں پر کہی جا رہی ہیں، یہاں پر جو دفاعی ذرائع ہیں ان کے طرف سے بھی کہا جا رہا ہے، وہ یہ ہے کہ شاید یہ جو آپریشن ہے ہو سکتا ہے کہ سرنگ کے بارے میں جانکاری لینے کے لیے ہو، یا پھر انٹیلیجنس گیدرنگ کے لیے ہو، یا پھر ایک تیسرا جو ہے مقصد भी हो सकता है जिसकी चर्चा हो रही है वो है कि इसराइली कुछ जो फौजी हैं जिनका वहां पर जो है जो वहां पर उनका डेड बॉडीज जो वहां पर है हमास के कब्जे में, या फिर कुछ इसराइली शहरी भी जो हैं जो गजा में हैं हमास के कब्जे में, उनको उनकी रिहाई के लिए हो सकता है कि ये सीक्रेट जो ऑपरेशन है किया गया हो। ये तीन वजह जो हैं सुनने को यहाँ पर मिल रहा है।
तो हरिंदर, ये जो कमांडर हैं जिन्हें हलाक किया गया, ये कौन थे और इस ऑपरेशन और उनकी हलाकत फरीकैन के लिए क्या माना रखती है?
देखिए, ये कहा जा रहा है कि ये कमांडर जो हैं हमास के, ये मिडिल लेवल कमांडर हैं और ये दरअसल उन्हें जब जानकारी मिली कि इस तरह का कोई ऑपरेशन हो रहा है और इसराइली कमांडो जो हैं वो वहां पर अंदर आ चुके हैं, तो वो वहां पर पहुंचे जहां पर इजरायली कमांडोज जो हैं अंदर आ चुके थे, और वहां पर जो झड़पें हुई दोनों फरीकैन के दरमियान उसमें उनकी हलाकत हो गई। साथ ही साथ इसराइल का भी एक जो ऑफिसर है वो उसमें मारा गया। लेकिन उनकी जहां तक अहमियत को लेकर के यहां पर ये कहा जा रहा है कि ये महज जो है ये इत्तेफाक था कि वो वहां पर आए, उन्हें इसकी जानकारी मिले, कोई वो टारगेट नहीं थे। और दरअसल इसराइली दिफाई एक तर्जुमान ने साफ तौर पर भी ये कह दिया है कि कोई इसका टारगेट नहीं था, वो ये इस कमांडर के अगेंस्ट में ऑपरेशन नहीं किया गया था। इस ऑपरेशन का जो मकसद है वो अभी नहीं जाहिर किया जा सकता, ये कहा गया है। और साथ ही साथ इस तर्जुमान ने ये भी कहा कि इस तरह के ऑपरेशन इसराइल जो है वो लगातार करता रहता है और इसराइल अपने दिफाई इंटरेस्ट में इस तरह की कार्रवाई आगे भी करता रहेगा, जब भी उसे इस तरह की कोई जरूरत महसूस होगी वो प्रीएम्प्टिव मेजर्स लेता रहेगा।
लेकिन जरा इस बात पर गौर करें हरिंदर मिश्रा, ये कार्रवाई एक ऐसे वक्त हुई है कि जब अक्वामे मुत्तहिदा और मिस्र की जानिब से फरीकैन के दरमियान महाजराई खत्म कराने की कोशिशों में बज़ाहिर खातिर खा पेशरफ्त हुई थी, तो इस ऑपरेशन का आप क्या नतीजा क्या निकलेगा?
देखिए, अब दोनों ही फरीकें जो हैं ये एक बात साफ है कि नहीं चाहते कि किसी तरह का यहाँ कोई एस्केलेशन हो, यहाँ पर तशद्दुद में इजाफा हो किसी तरह का। तो अभी भी जिस तरह की बातें सुनने को मिल रही हैं, जिस तरह के बयान दोनों तरफ से आ रहे हैं, उससे ये साफ है कि कोशिश ये होगी कि किसी तरह से मामले को दबाया जा सके और जो मुआहदा तैयार हो रहा है उस पर काम किया जाए। लेकिन जाहिर है कि इस तरह का वाकयात हुआ है तो दूसरी तरफ से कहा जा रहा है कि वो जवाबी कार्रवाई करेंगे, वहां से रॉकेट हमले हुए हैं, 17 रॉकेट इसराइल के जनूबी इलाके में गिरे हैं जिसमें 3 रिहायशी इलाकों पर गिर रहे थे जिसे आयरन डोम मिसाइल ने इंटरसेप्ट कर लिया है। तो एक जो है एक तरह का यहाँ पर एस्केलेशन देखने को मिला है, लेकिन साथ ही साथ बहुत तेजी से जो मामला है वो उसे दबाया भी गया है और अब कहा जा रहा है कि जो बातचीत चल रही थी वो अपने वो ट्रैक पे है, वो आगे बढ़ रही है और मुआहदा जो है उस पर वो काम करेंगे दोनों फरीके।
यरूशलम से ये थे सहाफी हरिंदर मिश्रा। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के जंगलात में लगी आग में शिद्दत का इजाफा हुआ है। हुकाम कहते हैं कि आग के नतीजे में हलाक शुदगान की तादाद 31 तक जा पहुंची है जबकि 200 से ज़्यादा अफराद अब भी लापता हैं। बीबीसी के नामा निगारों के मुरासलों का खुलासा नाजिश फैज ने तैयार किया, समाप्त फरमाइए।
कैलिफोर्निया के जनूब में इस आग को वुलसी का नाम दिया गया है। हुकाम के मुताबिक आग से होने वाली तबाही रियासत की तारीख में किसी भी सानहे के नतीजे में होने वाली अब तक की सबसे बड़ी तबाही है। तकरीबन 2.5 लाख लोगों को रियासत के 3 इलाकों में लगी बड़ी आग के सबब अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा है। सनीचर को आग के फैलाव में कुछ वक्फा आया था, तहम हुकाम ने मकामी अफराद को खबरदार किया था कि वो मुतासरा इलाके से दूर रहें क्योंकि आग दोबारा मजीद तेजी से भड़क सकती है। पैराडाइज शहर में अब 7,000 के करीब इमारतें जलकर तबाह हो चुकी हैं। सिर्फ पैराडाइज शहर में ही हलाक होने वाले अफराद की तादाद 25 से ज्यादा है, तहम हलाक होने वाले अफराद की शिनाख्त करना अभी बाकी है। ब्यूट काउंटी की मकामी पुलिस के सरबरा कोरी हुनिया के मुताबिक इन अफराद के बारे में दुरुस्त मालूमात हासिल करना अभी मुश्किल है। कोरी हुनिया ने कहा कि उन्हें मजीद लाशें भी मिली हैं।
आज मजीद 6 लाशें मिली हैं, जिसके बाद हमारे पास हलाक होने वालों की तादाद 29 तक पहुंच गई है। हमें ये लाशें पैराडाइज शहर से मिली हैं, जिसमें से 5 लाशें घर में और 1 लाश गाड़ी में मौजूद थी।
پیراڈائز شہر کی میئر جوڈی جونز نے بی بی سی کو شہر کی تازہ صورتحال بتاتے ہوئے کہا،
بہت سے مقامی افراد شہر سے چلے گئے ہیں، میرے مطابق 90% افراد نے شہر کو خالی کر دیا ہے۔ مجھے یہ موقع ملا تھا کہ میں وہاں جا کر خود ساری صورتحال کا اندازہ لگا سکوں۔ تقریباً جس کو بھی میں جانتی ہوں مجھے پتا ہے سب کے گھر تباہ ہو چکے ہیں، مگر میں کہنا چاہوں گی کہ 50% کاروباری علاقہ تباہ ہوا ہے۔ ہمارے پاس ابھی بھی کچھ خاص جگہیں موجود ہیں جن کو ہم دوبارہ تعمیر کر سکتے ہیں۔
تھاؤزنڈ آکس کی سابقہ میئر اور کونسل کی رکن کلاڈیا بلڈیلا پنیا نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا،
ہمیں ہمیشہ سے ہی ہنگامی صورتحال کا سامنا رہا ہے، ہمیں گولی چلانے والوں اور آگ سے نمٹنے کی تربیت دی گئی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت صورتحال نازک ہے، مگر چونکہ ہم ذہنی طور پر تیار ہیں اس لیے ہم اس سے نمٹنے کے اہل ہیں۔
دوسری جانب علاقے کے گورنر جیری براؤن نے صدر ٹرمپ سے کہا ہے کہ وہ علاقے میں ایمرجنسی کا اعلان کریں تاکہ ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جائیں۔ آگ پر قابو پانے والے عملے کو ابھی تک آگ کے گرد اس کو روکنے کے لیے آڑ یا حصار بنانے میں کامیابی نہیں ملی ہے، تاہم ان کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت تک کام کریں گے جب تک انہیں کچھ پیش رفت نہ حاصل ہو جائے۔ ابھی کیلیفورنیا کے جنگلوں میں 16 جگہوں پر آگ لگی ہوئی ہے، جن میں سے مذکورہ 3 آگ بڑی ہیں۔ حکام نے شمالی کیلیفورنیا کے زیادہ تر حصے کو ریڈ فلیگ وارننگ کے تحت رکھا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران آگ کی شدت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔
کیلیفورنیا کے جنگلات میں لگی آگ، بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازش فیض سے سنا۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے 3 علاقوں کی فضا میں اب بھی نہ صرف پولیو وائرس موجود ہے بلکہ رواں سال پولیو کے 3 کیس رپورٹ بھی ہوئے۔ وائرس کی موجودگی کی وجہ سے بلوچستان کے 15 اضلاع میں پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم شروع کی گئی ہے۔ تفصیل کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
محکمہ صحت کے حکام کے مطابق بلوچستان کے جن 3 علاقوں کے ماحول میں اب بھی پولیو وائرس موجود ہے، ان میں کوئٹہ، قلعہ عبداللہ اور لوڑلائی کے علاقے شامل ہیں۔ وائرس کی موجودگی کے باعث ان 3 علاقوں سمیت 15 اضلاع میں پولیو کے خلاف 3 روزہ مہم شروع کر دی گئی ہے۔ ان اضلاع کے علاوہ بلوچستان میں افغان مہاجرین کے جو کیمپ موجود ہیں ان میں بھی بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ حکام کے مطابق اس مہم کے لیے 5,000 سے زائد ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں۔ 3 روزہ مہم کے دوران 5 سال کی عمر تک کے 13 لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے جہاں 3 علاقوں کے ماحول میں پولیو وائرس موجود ہے، وہاں رواں سال کے دوران اب تک پولیو کے 3 کیس بھی رپورٹ ہوئے ہیں۔ محکمہ صحت کے حکام کے مطابق یہ 3 کیس دکی کے علاقے سے رپورٹ ہوئے۔ بلوچستان میں تسلسل کے ساتھ جہاں پولیو کے خلاف عمومی مہمات جاری ہیں، وہاں اس کے ساتھ ساتھ خصوصی مہم بھی چلائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہاں سے پولیو کا خاتمہ ممکن نہیں ہو سکا۔ سرکاری حکام اس کی ایک بڑی وجہ افغانستان سے لوگوں کی آمد و رفت کو قرار دیتے ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
ان دنوں ہم بی بی سی شی سیریز کے تحت پاکستان کے مختلف علاقوں کی خواتین کو اپنے خیالات کے اظہار کا موقع دے رہے ہیں۔ سیریز کا مقصد یہ جاننا ہے کہ خواتین میڈیا پر نشر ہونے والے مواد کے بارے میں کیا کہتی ہیں، خود کیا دیکھنا یا پڑھنا اور سننا چاہتی ہیں۔ نام نگار شمائل جعفری صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ گئیں، آئیے سنتے ہیں کہ وہاں کی خواتین نے ان سے کیا کہا۔
دینا ہے ہی نہیں، عورت کو نہیں دیں گے، اتنا ٹارچر کریں گے، باہر کوئی مسئلہ ہوگا، ہمیں نہیں پتا کیا مسئلہ ہے، لیکن اس کا سارا غصہ عورت پہ آئے گا۔
ٹریولنگ کا ایک مسئلہ بن گیا ہے یہاں پہ، یہاں پہ اتنے میل کے وہ حرکتیں بڑھ گئی ہیں، اتنی گندے نظریے سے وہ دیکھتے ہیں۔ ایون یہاں پہ ہم شاپنگ کرنے جاتے ہیں، مارکیٹ جاتے ہیں، یوں شالز اوڑھ کے جاتے ہیں، اتنا ڈرتے ہیں کہ کہیں پیچھے سے تو کوئی لڑکا نہیں آ رہا، کہیں وہاں سے تو کوئی لڑکا نہیں آ رہا۔
ہمیں پہلے سے بچوں کو یہ تربیت دینا شروع کرنی چاہیے کہ ہیریسمنٹ میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے۔ جیسے زینب کا کیس ہوا، وہ بہت بعد میں میڈیا پر آیا، اس سے پہلے کئی کیسز ہو چکے ہوں گے جو ہمیں نہیں پتا۔
اگر کوئی عورت کینڈیڈیٹ بن جاتی ہے نا، تو مطلب لوگوں کی طریقہ اور لوگوں کی رائے ہی بدل جاتی ہے کہ مطلب یہ تو عورت ہے، اس کو کیا مطلب ہم ووٹ دیں، ये पता नहीं क्या चला पाएगी हुकूमत को।
हम मेंटल हेल्थ की बात करें औरत की, या हम उनके जैसे टैबू टॉपिक से मेंस्ट्रुअल हेल्थ और ब्रेस्ट कैंसर, तो उन्हें निगलेक्ट किया जाता है। अगर एक सिंगल लड़की गायनेकोलॉजिस्ट के पास चली जाती है तो उसकी जो सोसाइटी जज करती है ना, बहुत ही गलत चीज़ें उसके खिलाफ बोली जाती है।
अगर मैं यहाँ पर स्टार्ट कर दूँ बात करना पीरियड्स के बारे में, तो लोग कहेंगे यार कितनी बेशरम लड़की है, कितनी कैरेक्टर लेस, इसको तो शर्म ही नहीं आती बात करते हुए। हम मुसलमान हैं, हम इन चीज़ों के बारे में अपनी बात नहीं कर सकते, हमारी सेहत जाए भाड़ में।
अगर किसी को बेटा नहीं हो रहा, दो या तीन बेटियां हो रही हैं, तो वो बंदा बीवी को वार्निंग देता है कि अगर इस बार तुमने बेटा पैदा नहीं किया तो मैं जाकर दूसरी शादी कर लूँगा।
मैं हिंदू रिलीजियस से बिलोंग करती हूँ, और यहाँ पे अभी इंटीरियर में ये मसला बहुत हो रहा है कि हमारी जो लड़कियाँ हैं हिंदू, वो कन्वर्ट की जा रही हैं मुस्लिम रिलीजियस में। तो मैं ये बात करना चाहूँगी सिर्फ इस वजह से, ये जो फोर्स कन्वर्सेशन है हमारी यहाँ पे,
कन्वर्जन,
हाँ कन्वर्जन, तो इस वजह से हमारी ना लड़कियों को घर पर बिठाया जा रहा है।
जो बच्चे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वहीं पैदा होते हैं और मर जाते हैं, क्योंकि माँ जो है वो बिल्कुल ही सही नहीं है, उनको वो न्यूट्रिशन नहीं है प्रेगनेंसी की जो उनको होनी चाहिए, वो फूड होना चाहिए।
मीडिया के थ्रू एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिससे वुमेन की फिजिकल सेफ्टी के लिए उसे कुछ मतलब लेसन उसके उसे टीच किए जाए।
बीबीसी शी सीरीज में लड़काना की खवातीन ने शुमैला जाफरी से क्या कहा।
रोल साउंड, कैमरा, एक्शन।
स्वागत नहीं करोगे आप हमारा?
मैं हूँ नुसरत जहाँ, जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर आती हूँ बॉलीवुड की गर्मा गर्म खबरें।
अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता।
बॉलीवुड सितारों की बातें और मुलाकातें, पर्दे के पीछे क्या है, ऑफिस का बादशाह कौन है,
डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है।
और जब ये 2.5 किलो का हाथ किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है।
अफगान जलेबी माशूक फरेबी घायल है तेरा दीवाना भाईवा, भाईवा।
हर सनीचर सैरबीन में सुनिए बॉलीवुड राउंडअप।
पाकिस्तानी मीडिया पर मरई और गैर मरई सेंसरशिप का जिक्र आम और ख़ास की ज़बान पर है, लेकिन इसमें सदाकत किस कदर है और मुबैना पाबंदी में मीडिया मालिकान, सरकारी अफसरान, हुकूमत वक्त और मुक्तदर इदारों का क्या किरदार है। इस सिलसिले में मैंने रेडियो पाकिस्तान के साबिक सरबराह, आमिल सहाफ़ी, कॉलम निगार, प्रेजेंटर और तजयकार मुर्तज़ा सोलंगी से बात की, पूछा कि सेंसरशिप की हकीकत पसंदाना सूरत हाल है क्या।
कुछ दिन पहले मेरे दोस्त हैं मतीउल्लाह जान, उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और इसी से मिलता जुलता एक सवाल दागा उन्होंने कि पाकिस्तान में इजहार राय की आज़ादी का क्या मुस्तकबिल है, और ये जो हम यहाँ पर दुकान लगा के बैठे हैं इसका मुस्तकबिल क्या है। तो मैंने उनसे कहा था अब मैं रेडियो पर आपको ये दिखा तो नहीं सकता हूँ, लेकिन मैंने ये कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि चंद दिनों बाद हम चार्ली चैपलिन की खामोश फिल्मों की तरफ जा रहे हैं,
ब्लैक एंड वाइट फिल्म,
जिसमें आवाज़ नहीं होगी। और मैंने हाथों के इशारों से ये दिखाया उनको कि हम बोल रहे होंगे, हमारे होंठ हिल रहे होंगे, हमारे चेहरे पर जुम्बिश भी होगी, हमारा सर भी हिल रहा होगा, हमारे हाथ पांव भी चल रहे होंगे, लेकिन आवाज
नहीं
आ रही होगी।
तो
ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अगर रेडियो में अगर आवाज़ ख़त्म हो जाए
बाकी क्या बचा,
तो उसके बाद जो कुछ रह जाएगा।
ठीक है, वैसे बैनुस्सुतूर मत बोलिए, खुल करके बात कीजिए। जब जब ऐसा दौर आया कि बादशल्लाह आया हो या आज़ादी सहाफ़त के ऊपर कदगने आई हों, शिकंजे कस दिए गए हों, तो उस वक्त भी लोग बोलते तो हैं, लिखते तो हैं, बल्कि कहा तो ये जाता है कि जब ऐसी पाबंदियां आती हैं अदब बढ़ता है, शायरी बढ़ती है, सहाफ़ी भी खुल करके बोलता है, उसके तरीके बदल जाते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो पाबंदियां हैं किस नौइयत की हैं, कहाँ कहाँ से आ रही हैं, मेरी मदद करें, मुझे समझाएं।
ये पाबंदियाँ तो उस पूरे रियासती निज़ाम की तरफ से एक तोहफ़ा है, اور یہ ان کی آمد ہو رہی ہے ذرائع ابلاغ کے تمام اداروں میں ہر سطح پہ، چاہے آپ خبریں پڑھنے والے ہیں، چاہے آپ حالات حاضرہ کے پروگرام کرنے والے ہیں، چاہے آپ تصویر بنانے والے ہیں، چاہے آپ ایڈٹ کرنے والے ہیں، چاہے آپ پینل کے پروڈیوسر ہیں، یہ ہر سطح پر ایک پابندی کی ایک شکل ہے جو جس کی آمد ہوئی ہے۔ اور یہ آپ کی بات درست ہے کہ ان تمام تر کے باوجود وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں گفتگو نہیں بھی کر رہے اور بہت کچھ کر رہے ہیں، کچھ نہ کہتے ہوئے بھی بہت کچھ کہہ رہے ہیں، تو جو اس کے خلاف جو آوازیں بلند ہو رہی ہیں ان کی شکل مختلف ہوگی، اور پاکستان بھی میں بھی اس طرح کی ادب اور تحریر اور اظہار کی شکلیں نکلیں گی جو دنیا کے تمام ملکوں میں آپ دیکھیں کہ روس کا ادب جو ہے وہ بہت زیادہ طاقتور ادب یا مشرقی یورپ کا کیوں تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ ایک زمانے میں یہاں تک کہ سوویت دور میں بھی کچھ ادیب کہتے تھے کہ ہم دراز کے لیے لکھتے ہیں کہ لکھ کے ہم دراز میں ڈال دیتے ہیں۔
صحیح،
تو اس وقت بھی بہت ساری چیزیں دراز کے لیے لکھی بھی جا رہی ہیں اور بولی بھی جا رہی ہیں، لیکن اس میں ایسی شکلیں ضرور نکلیں گی کہ یہ چیزیں سامنے آئیں گی، نئی اظہار کی شکلیں نکلیں گی، اور اس میں بہت سی شکلیں سوشل میڈیا کی شکل میں صورت میں ہیں۔ وہ تحریر، تقریر اور تصویر، یہ سب سامنے آئیں گی، وہ شاید الو ڈبے کے ذریعے نہیں آئیں گی۔
اچھا، میں یہ مرتضیٰ سولنگی صاحب یہ سوال میں اس لیے بھی کر رہا تھا کہ یہ جو پابندیاں ہیں جن کو آپ اور میں سمجھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، یہ خود ساختہ ہیں، سیلف سینسرشپ ہے، مالکان کی طرف سے ہیں، میڈیا اتھارٹیز جو ہیں ان کی طرف سے ہیں، پیمرا کی طرف سے ہیں، یا کوئی اور غیر مرئی ہاتھ ہے جس کی طرف سے ہیں کہ جس نے سب کو جکڑ لیا ہے اور وہ یہ پابندیاں لگا دیں۔
انگریزی میں ایک چھوٹا سا جملہ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا جس میں فارم بھرتے ہوئے ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے، آل آف دی ابو، مذکورہ بالا تمام جو جوابات ہیں وہ اس پر صادق آتے ہیں، ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو یہ جو آپ نے باتیں کی یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن جو بنیادی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ریاستی، سماجی، سیاسی اور معاشی بحران اب پہلے سے مختلف اور ایسی سطح پر پہنچ چکا ہے جس کی پہلے کوئی نظیر نہیں ملتی۔
اچھا، تو ایسے حالات میں صحافی کیا کرے، قلم کیا کرے، سوچنے والا دماغ کیا کرے، لکھنے والے ہاتھ کیا کریں، مطلب کیسے نپٹا جائے، اس کو کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیں، جو قلم کار ہیں، جو صحیح قلم کار ہیں، وہ قلم کو شلوار میں ازار بند ڈالنے کے لیے تو استعمال نہیں کرتے، اور نہ یہ ہونے والا ہے۔ ابھی حال ہی میں میرے ایک دوست ہیں وائس آف امریکہ میں، انہوں نے میرے ساتھ ایک گفتگو کی، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تو آپ کے کیا ارادے ہیں، آخری سوال۔ میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ میں اور مجھ جیسے لوگ جو ہیں وہ کتے کی وہ دم ہیں جو سال بعد نلکی کو ٹیڑھا کر دیتی ہے، تو ہم نلکی کو ٹیڑھا کریں گے اور بولیں گے، خاموش نہیں رہیں گے، کوئی نہ کوئی شکلیں نکالیں گے اظہار رائے کی آزادی کی،
ٹھیک،
اور بولیں گے۔
صحافتی تنظیمیں جو صحافیوں کی فلاح و بہبود، ان کے حقوق کی بات کرتی ہیں، وہ کچھ کر رہی ہیں، ان میں دم خم ہے؟
یہ جو انحطاط ہے وہ ہر سطح پہ ہے، اور ایک اس کی سطح یہ پیشہ وارانہ تنظیمیں بھی ہیں، یہ انحطاط وہاں بھی موجود ہے۔ یہ جو اخلاقی اور پیشہ وارانہ جو انحطاط ہے وہ وہاں بھی آیا ہے، جو پیشہ وارانہ تنظیمیں ہیں وہ بھی بہت کمزور ہیں اس وقت، اور تقسیم در تقسیم کے عمل سے دوچار ہیں۔
اچھا، ایک تاثر یہ تو ہو گیا سارا کہ کیا مشکلات ہیں، یہ ٹرم کہاں تک درست ہے کہ یہ فلاں جو ہے لفافہ صحافی ہے، فلاں جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے، یہ جو صحافی ہے اس کے بارے میں کارٹون بھی نکلتے ہیں، یہ تاثر کیوں ہو رہا ہے، کتنا درست یا کتنا غلط ہے؟
یہ ایک حد تک درست ہے، لیکن جو اس میں سب سے زیادہ جو آوازیں لگانے والے ہیں لفافے کی، وہ سب سے بڑے لفافے ہیں، اور ان کا جو وار ہے وہ ان لوگوں پر زیادہ ہے جو جن کا ذریعہ آمدنی ان کی اپنی جو محنت ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے۔
پاکستان میں اظہار رائے کی آزادی اور سینسرشپ، صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے معروف صحافی و تجزیہ کار مرتضیٰ سولنگی۔ خبر بریک ہو رہی ہے کہ افغانستان کے صوبہ فرح میں طالبان کے ایک حملے میں کم از کم 30 پولیس کمانڈو سمیت 36 افراد ہلاک ہوئے ہیں، اعداد و شمار میں ابھی خدشہ ہے کہ اضافہ ہوگا۔ صوبہ فرح کے ضلع خاک سفید کے گورنر جمعہ خان کے مطابق ہلاکتیں کئی گھنٹوں تک جاری رہنے والی لڑائی میں ہوئی ہیں، ہلاک ہونے والوں میں عام شہری بھی بتائے جا رہے ہیں۔ کابل سے سیربین میں براہ راست آ رہے ہیں نامہ نگار سید انور۔ سید انور، تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ سید انور،
جی گزشتہ رات طالبان صوبہ فرا کے ضلع خاک سفید میں ایک گاؤں پر حملہ کیے، جہاں ایک سیکیورٹی پوسٹ کا وہاں مقامی حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے میں 30 سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں اور 6 عام شہری اس حملے میں مارے گئے ہیں۔ طالبان نے بھی تصدیق کیا ہے کہ صوبہ فرا کے خاک سفید ضلع میں ایک سیکیورٹی پوسٹ پر انہوں نے حملہ کیا ہے، اور طالبان کے مطابق بھی اس حملے میں 30 افغان سیکیورٹی اہلکار مارے گئے ہیں۔ دوسری جانب گزشتہ 2-3 دنوں سے صوبہ غزنی کے 2 ضلعوں مالستان اور جاغوری میں بھی طالبان نے بڑے حملے شروع کیے ہیں، وہاں بھی افغان حکام نے تصدیق کیا ہے کہ 10 افغان اسپیشل فورسز کے اہلکار مارے گئے ہیں، اور جاغوری ضلع میں حکام کے مطابق 15 عام شہری بھی وہاں مارے گئے ہیں اور کچھ دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ 2 دن سے طالبان کے صوبہ غزنی اور صوبہ فرح میں انہوں نے اپنے حملوں میں تیزی لائی ہے۔
تو ایک طرف سید انور طالبان سے مذاکرات کی بات چل رہی ہے، وہ ماسکو میں جا کر کے گفتگو میں شریک ہوتے ہیں، دوسری طرف بقول حکام کے طالبان کے حملوں میں شدت آ رہی ہے، کیا وجہ کیا ہے اس کی؟
یہی بات، اسی موضوع پر یہاں بھی بات ہو رہی ہے کہ ایک طرف سے مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، وہاں ماسکو میں میٹنگ ہو رہی ہے، یہاں افغانستان میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلمہ خلیلزاد خطے میں اپنے دوسرے دورے کے مرحلے کا آغاز کیا ہے، تو تیسری جانب طالبان کے حملوں میں تیزی آئی ہے۔ تو یہاں تجزیہ نگاروں کا ایک تصور یہ ہے کہ جب بھی مذاکرات کے حوالے سے بات چیت ہوتی ہے تو طالبان کے حملوں میں تیزی آتی ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب مذاکرات کی بات ہو تو طالبان چاہتے ہیں کہ بڑے حملے کر کے مختلف علاقوں میں لڑائی شروع کر کے مذاکرات کے میز پر وہ اپنا حق زیادہ مانگنے کی کوشش کریں گے، یہاں تو ایک تصور تو یہی ہے۔
تو سید انور، ذرا کابل میں جو صورتحال پیدا ہوئی ہے وہاں پر بھی تو کچھ واقعہ پیش آیا، اس پر ذرا روشنی ڈالیں۔
بالکل، غزنی میں جو مالستان اور جاغوری ضلعوں میں طالبان کے حملوں کے بعد گزشتہ رات 12 بجے کے قریب سینکڑوں لوگوں نے یہاں ایک مظاہرہ شروع کیا، اور مظاہرہ شہر کے مغربی علاقے سے صدر ہاؤس کی طرف چلے گئے، اور صبح تک یہ مظاہرہ جاری تھا، اور آج دوپہر مظاہرے کے کچھ فاصلے پر ایک خودکش حملہ ہوا جس میں 6 افراد مارے گئے ہیں، جن میں 2 بچے اور 2 خواتین بھی شامل ہیں، اور 20 لوگ زخمی ہوئے ہیں جن میں زیادہ تر عام شہری ہیں۔
سید انور، کابل سے اس تفصیل بتانے کا اور سیربین میں براہ راست آنے کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہیں سیربین اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اس کے ایڈیٹر تھے خالد کرامت،
پروڈیوسر فراز ہاشمی، اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے اسرار الحق، لندن سے راج نارائن سوامی۔ میں اپنی پوری ٹیم سمیت آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر نادیہ سلیمان کی زبانی۔
بی بی سی کی ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ انڈیا میں قوم پرستی کا جوش عام شہریوں کو جعلی خبریں پھیلانے کی تحریک دیتا ہے، اور اس معاملے میں دائیں بازوں کے نیٹ ورک بائیں بازوں سے کہیں زیادہ منظم ہیں۔ فلسطینی حکام کے مطابق غرب اردن میں اسرائیلی خفیہ فوجی آپریشن کے دوران حماس کے ایک مقامی کمانڈر سمیت 7 فلسطینی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوجی کی ہلاکت کے بعد اسرائیلی وزیراعظم سینئر سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ افغان حکام کا کہنا ہے کہ دارالحکومت کابل میں طالبان مخالف مظاہرے کی جگہ کے نزدیک خود کش حملے میں کم از کم 6 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ کینیڈا کے وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کے اہم انٹیلیجنس اہلکاروں نے جمال خشوگجی کے قتل سے متعلق ترکی کی جانب سے پیش کی جانے والی ریکارڈنگز سنی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔